الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة العنكبوت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون كل نفس ذائقه الموت ثم الينا ترجعون والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنه غرفا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نعم اجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا اجعلنا من عبادك الصابرين آمين يا رب العالمين. ان مجالس میں مطالعہ قرآن حکیم کا ایک منتخب نصاب سلسلے وار زیر درس ہے. یہ منتخب نصاب چھ حصوں پر مشتمل ہے. پہلے حصے میں چار جامع اسباق ہیں جن میں انسان کی کامیابی فوز و فلاح اور نجات کے لیے جو شرائط بنیادی ہیں لازمی ہیں لابد منہ ہیں ان کا جامعیت کے ساتھ بیان ہے. سورة العصر آیت البر، سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، سورہ حامیم سجدہ کی آیات. پھر چار حصے ہیں جن میں انہی چار چیزوں کی تفصیل بیان ہوئی. دوسرا حصہ ایمان کے مباحث پر مشتمل، تیسرا حصہ اعمال صالحہ کی تفصیل پر مشتمل، چوتھا حصہ تواصی بالحق اس کے مختلف مراحل اور مراتب پر مشتمل، پانچواں حصہ ہے جو تواصی بالصبر کی بحث جو ہے اس کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے، آخری اور چھٹا حصہ ہوگا کہ جس میں پھر ایک نہایت جامع سورت سورۃ الحدید کا درس ہوگا. اس پانچویں حصے میں جو صبر کی بحثیں آئی ہیں تو اس کے ضمن میں چند بنیادی باتیں جو کہ ذہن میں پھر مستحضر کر لیں، ان میں سے نمبر ایک یہ کہ صبر جو ہے وہ تین قسم کا ہے. صبر علی الاطاعہ، اللہ کی اطاعت کرنے میں صبر، فجر کی نماز کے لیے اٹھنے کے لیے اس وقت چونکہ بڑی نیند گہری آئی ہوئی ہوتی ہے، رات بھر اگر کوئی مریض پریشان رہا ہو اور بے چین رہا اس وقت اسے نیند آ جاتی، اس وقت نیند کو توڑ کر اٹھنا، تو واقعہ یہ ہے کہ اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے. پھر یہ کہ مئی جون کے مہینوں میں روزہ رکھنا بڑے صبر کی بات ہے. تو صبر علی الاطاعہ، اللہ کے احکام کی پیروی اور اطاعت کرنے میں یہ صبر آ. دوسرا ہے صبر علی المعصیہ، گناہوں سے بچنے کے لیے صبر. آدمی دیکھ رہا ہے کہ میں اگر اپنا وعدہ توڑ دوں تو مجھے بہت نفع ہو جائے گا، لیکن یہ معصیت ہے، اس سے رکنا تو اپنے نفس کو تھامنا ہوگا کہ وہ نفع کو نظر انداز کر دے اور اپنی بات پر جمع رہے. یا کوئی اور نفسانی خواہش ہے وہ ابھرتی ہے تو اس کو روکنے کے لیے انسان کے اندر طاقت چاہیے، یہ صبر ہے. تیسرا صبر جو ہے وہ ہے صبر علی الابتلاء، آزمائش پر صبر. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمیشہ کا ایک قاعدہ ہے، قانون ہے کہ جو لوگ بھی ایمان کا دعویٰ کریں ان کو جانچا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، امتحانات میں سے گزارا جاتا ہے، آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزارا جاتا ہے. تو یہ صبر علی الابتلاء جو ہے یہ اصل میں موضوع ہے ہمارے اس پانچویں حصے کا. اس لیے نوٹ کر لیجئے کہ وہ صبر علی الطاعہ اور صبر علی المعصیہ وہ اس میں اصل میں زیر بحث نہیں ہے، وہ پچھلے حصوں میں آ چکے ہیں، از خود امپلائڈ ہیں. لیکن صبر علی الابتلاء، آزمائشوں کے اندر جمے رہنا، کوئی تکلیف ہے، پرسیکیوشن ہے، کسی طریقے سے آپ کو ستایا جا رہا ہے، وربل پرسیکیوشن ہے یا فزیکل پرسیکیوشن ہے، زبانی ایذا دی جا رہی ہے یا جسمانی ایذا دی جا رہی ہے، اس پر صبر کرنا، جانی نقصان ہے اس پر صبر کرنا، مالی نقصان ہے اس پر صبر کرنا، تو یہ سارے صبر جو ہے یہ در حقیقت یہ موضوع ہے اس پانچویں حصے کا. اب اس میں بھی تاریخی اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ ایک تھا وہ صبر جو صحابہ کو مکے میں کرنا پڑا، اور ایک وہ صبر و مصابرت ہے کہ جو مدینے میں آ کر شروع ہوا. مکے میں کیا تھا؟ یک طرفہ صبر تھا، جو تمہیں ستایا جائے، تکلیف دی جائے، جھیلو، برداشت کرو، کھڑے رہو، پیچھے بھی نہیں ہٹنا لیکن جوابی کارروائی بھی نہ کرنا. میرے نزدیک یہ صبر جو ہے یہ زیادہ مشقت طلب تھا، یہ صبر زیادہ مشکل ہے. جہاں آپ کو اجازت ہو کہ کوئی آپ کو برا کہے آپ بھی جواب میں برا کہیں، کوئی آپ کو اینٹ مارے آپ پتھر دے مارے، تو ظاہر بات ہے کہ وہاں بھی صبر کی ضرورت تو ہے، لیکن یہ کہ آدمی کا ٹھنڈا ہو جاتا ہے دل کہ میں نے بھی بدلہ لے لیا ہے، میں نے بھی پتھر مار لیا ہے. لیکن مکہ مکرمہ میں حکم یہ تھا کہ بس جھیلو اور کوئی جوابی کاروائی نہ کرو. یہ جو صبر تھا یہ بڑا کڑا صبر تھا، بڑا سخت صبر تھا. اور اسی اعتبار سے میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ فزیکل پرسیکیوشن جو شروع ہوئی ہے وہ چوتھے سال سے شروع ہوئی ہے آغاز وحی کے بعد. اس سے پہلے صرف وربل پرسیکیوشن تھی، اور وہ بھی داعی یعنی حضور کی ذات پر مرکوز تھی. پاگل ہو گئے، دماغ خراب ہو گیا ہے، سحر زدہ ہے، کوئی جن آسیب ان کے اوپر آ گیا ہے، شاعر ہے، ساحر ہے. اب یہ ساری وربل پرسیکیوشن ہو رہی تھی، اور وہ بھی صرف حضور کے، کسی اور کے لیے نہیں. اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر حضور کی جو قوت ارادی ہے، ول، اسے ہم کل کر دیں اس وربل پرسیکیوشن کے ذریعے سے، استہزاء سے، تمسخر سے، مذاق اڑا کر وہ بدل ہو کر بیٹھ رہے ہیں، تو کسی اور کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، یہ تحریک اور دعوت ختم ہو جائے گی. پہلے تین سال پرسیکیوشن صرف وربل تھی، اور وہ بھی فوکسڈ آن دی پرسن آف دی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چوتھے سال سے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو نہ نبی کے حوصلے میں اور عزم میں کوئی کمی آئی، اور نہ یہ دعوت جو ہے رکی ہے، بلکہ دعوت تو پھیل رہی ہے، خاص طور پر ہمارے نوجوانوں میں جو ہمارے مستقبل، ہمارے چشم و چراغ ہیں، وہ ان کے گرد جمع ہو رہے ہیں، اور ہمارے غلام جو اب تک تو ثابت تھے اپنی قسمت پر کہ ٹھیک ہے ہماری قسمت تھی، ہم غلام بنا دیے گئے، لہذا جو آ رہا ہے جیل رہے. اب ان میں یہ دعوت نفوذ کر رہی ہے، تو یہ تو ایسا ہے کہ جیسے بارود کا گودام ہو اور اس میں کوئی آگ لگائی جا رہی ہے. تب انہوں نے پھر فزیکل پرسیکیوشن کا آغاز، انہیں مارو، انہیں پیٹو، انہیں بھوکا رکھو، انہیں لوہے کی زنجیروں میں باندھ کر گھروں میں ڈال دو، فاقے دو انہیں، اور ان کو شدید ترین ایذائیں دو. یہ دور جب شروع ہوا ہے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس میں بڑے صبر کی آزمائش ہوئی. اور اس موضوع پر قرآن حکیم کا ذروۂ سلام سورہ عنکبوت ہے. سورہ عنکبوت کا پہلا رکوع آیات 13 ہے، اگرچہ اس میں ایک آیت جو ہے تو الف لام میم حروف مقطعات کی ہے، باقی 12 آیات قرآن مجید میں صبر علی الابتلاء کا جامع ترین مقام ہے، جامع ترین مقام. اس پر ہم نے پوری تفصیل سے گفتگو کی. اس کے بعد کے جو 6 رکوع ہیں ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلے 3 حصوں میں گفتگو یہ ہے کہ زیادہ تر مشرکین سے ہو رہی ہے، ظاہر بات ہے کہ مکی صورتوں میں وہ مضمون تو جاری رہے گا، اور اس میں یہ ہے کہ پچھلے انبیاء کی کہانیاں جو ہیں، ان کے داستانیں، ان کے حالات و واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، تاکہ ایک طرف انہیں یقین آ جائے کہ ان کا انجام بھی وہی ہوگا، اور ایک طرف اہل ایمان کے دل کو تسلی ہو کہ بالآخر فتح جو ہے اہل ایمان کی ہوگی. تو یہ 3 رکوع ان دونوں پر مشتمل ہے، اگرچہ اس میں 2 باتیں بڑی بنیادی صبر کے ضمن میں بہت ہی بنیادی اہمیت کی آئی ہیں، وہ میں نے نوٹ کروائی تھی آپ کو. نمبر 1 یہ کہ یہ جو لوگ توحید کو چھوڑ کر کچھ تانے بانے بناتے ہیں اپنے عقائد اور اعمال کے، یہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے مکڑی بھی ایک جالا تن لیتی ہے، تانا بانا تو اس کا بھی ہے، جالا ہے، اس کا گھر ہے. تو ان کی مثال ہے کہ مثل العنکبوت اتخذت بیتا، وہ بھی ایک گھر بناتی ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، حالانکہ معلوم ہے کہ تمام گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا گھر ہے. تو ان کے یہ تانے بانے بے بنیاد ہیں، غیر معقول ہیں، نہ فطرت میں بنیاد ہے نہ عقل میں بنیاد ہے. ذرا سی آپ اس کا تجزیہ کریں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ بے بنیاد ہے، بے اصل ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں. اور دوسری مثال بہترین دی تھی، اور وہ یہ کہ حق کے منکشف ہونے کے باوجود جو لوگ باطل پر اڑے رہتے ہیں، ان میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو صرف اپنے تعلقات کے بنا پر وہیں پر جمے رہتے ہیں. کیا کریں، اگر ہم بدل لیں گے بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہم نئی بات قبول کریں گے تو اپنے خاندان والوں سے کٹ جائیں گے، اپنے رشتہ داروں سے کٹ جائیں گے. کوئی جماعت ہے اس میں ہم شریک ہیں، لیکن اتنے سال ہو گئے، ہمیں 50 برس ہو گئے، ہماری رشتہ داریاں اسی جماعت میں ہو گئی ہیں، ہمارے کاروباری اتحاد وہی ہیں، اب اس جماعت کو چھوڑ کر ہم کیسے جو ہے بنتے کے کیسے. تو اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کی مثال کیا ہے، کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ مودہ کا بینکم فی الحیات الدنیا، تم باطل پر اڑے ہوئے ہو، صرف اپنی دنیاوی جو زندگی ہے اس کے محبتوں اور تعلقات کی وجہ سے. یہ نہیں ہے کہ تم اس پر مطمئن ہو، کنوینسڈ ہو، حقیقت تم پر منکشف ہو چکی ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، ہم غلط راستے پر جا رہے ہیں. لیکن مودہ کا بینکم فی الحیات الدنیا یہ چیز ہے جو تمہیں روکے ہوئی ہے، آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے. آخری تین رکو جو ہے وہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تین رکو در حقیقت اس میں دو مضامین جو ہیں ان کو لپیٹ دیا گیا، بٹ دیا گیا. ان میں سے ایک مضمون ہے وہی اہل ایمان سے خطاب، کہ آزمائش کے وقت کیا چیزیں ہیں جو تمہیں قائم رکھیں گی، تمہیں طاقت کس سے حاصل ہوگی، صبر کی بنیاد کن چیزوں پر قائم ہوگی. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ جو 21 پارے کی جو پہلی آیات ہے نہایت جامع تھی ذکر کی اہمیت. اطلب ہوا الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ اہل کتاب کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ جو ہے مجادلہ کرو، لیکن بڑے اچھے اسلوب سے مشترک بات تلاش کرو اور وہاں سے بات شروع کرو. اس طرح کی ہدایات آ گئی. پھر یہ ہے کہ مشرکین سے بات شروع ہو گئی. اب جو یہ آخری حصہ ہے آیت نمبر 56 سے لے کر 69 آیت تک، اس میں بھی آپ دیکھیں گے پہلی 5 آیات نہایت اہم ہیں ان لوگوں سے خطاب کر کے جو ان مشکلات و مصائب کی بھٹیوں میں سے گزر رہے تھے. ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو رہا تھا، مزید ہمت اپنے اندر نہیں پاتے تھے اس پرسیکیوشن کو برداشت کرنے کی، ان کے لیے ایک راستہ کھول دیا گیا، اجازت دے دی گئی ہجرت کی. اگر تم ہمارے دین پر قائم نہیں رہ سکتے اس جگہ پر، اتنی سختی ہے، اتنا تشدد ہے، تو ٹھیک ہے تم ہجرت کر جاؤ، میری زمین بڑی وسیع ہے، بڑی کشادہ ہے، زمین سے نہ بندھے رہو. پروفیسر مرزا محمد منور صاحب ایک لفظ استعمال کیا کرتے تھے، میں اس کو انہی کے حوالے سے استعمال کر رہا ہوں، اسلامک کلچر از ناٹ ارتھ باؤنڈ. اسلامی تہذیب اور ثقافت جو ہے وہ زمین سے جڑی ہوئی نہیں ہے. ایک ہوتا زمین، بھارت ماتا، ہم سب بھارت کی اولاد ہیں، نہیں، سنز آف دی سوائل، نو. ہمارا تعلق نظریات سے ہے، اللہ سے ہے، ایمان سے ہے، اس بنا پر ہماری ایک جمعیت ہے. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر اعتبار، اور قوت دین سے ہے مستحکم جمعیت تیری. تو اس اعتبار سے مسلمان جو ہے وہ ارتھ باؤنڈ نہیں ہے. اگر ایک جگہ پر رہتے ہوئے تم دین پر نہیں چل سکتے، چھوڑو اس جگہ کو، دفع ہو جاؤ، دفع کر دو اسے اور کہیں اور چلے جاؤ. لیکن ساتھ ہی کچھ اور باتیں بھی کہہ دی گئی. تو یہ در حقیقت اور یہ موقع کیا تھا، اسی کے بعد ہجرت حبشہ ہوئی ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے حضور کی اجازت سے وہ مکے کو چھوڑ کر اور حبشہ کی طرف چلے گئے. لیکن یہ ہجرت، اس کے اندر صرف ایک چوائس دیا گیا تھا، ایک اجازت دی گئی تھی، یہ ہجرت واجب نہیں تھی. اس کے بعد جو ہوئی ہے 7 کے بعد ہجرت، ہجرت مدینے کی، وہ واجب تھی. وہ تو ایک یوں سمجھیے کہ جو ریولوشنری پروسیس تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی اہم کڑی ہے، اس کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، وہ واجب تھی. لیکن یہ ہجرت جو تھی، جس کو ہم ہجرت حبشہ کہتے ہیں، سن 5 میں جو ہوئی ہے، یہ اس ہجرت تھی اجازت، جا سکتے ہو، اگر نہیں تم سے جھیلا جا رہا تو ٹھیک ہے، تم مکے کی زمین کو خیر باد کہو، کہیں اور چلے جاؤ. اور کہاں چلے جائیں، اس کی ہدایت حضور نے کر دی کہ حبشہ کا ملک ہے، زیادہ دور نہیں ہے حبشہ، درمیان میں صرف ریڈ سی ہے، دورہ قلزم، بس اس کو کراس کرو، کشتیوں میں بیٹھے اس کو کراس کیا، حبشہ پہنچ گئے۔ تو یہ ہجرت حبشہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، تو ارشاد ہوا یا عبادی الذین آمنوا، یہی بڑا پیارا انداز، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے۔ ایک بات میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ کہی ہے آپ سے کہ قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا یہ جو طرز خطاب ہے یہ صرف مکی صورتوں میں، مدنی میں نہیں، جبکہ ایک امت کی شکل بن گئی تھی، تحویل قبلہ ہو گیا، معلوم ہوا کہ ایک نئی امت نئے مرکز کے گرد اب وجود میں آ گئی۔ لہذا وہاں یا ایھا الذین آمنوا، اور اس میں صرف صاحب ایمان نہیں، منافقین بھی شامل ہوتے تھے۔ پورے قرآن میں کہیں منافقین کو نہیں کہا گیا یا ایھا الذین نافقوا، نہیں، وہ بھی اپنے ایمان کے مدعی تھے، انہیں ایک مسلمان سمجھا جاتا تھا، اسی یا ایھا الذین آمنوا میں دونوں کور ہو جاتے تھے۔ قرآن مجید میں مکی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ صرف ایک صورت میں آیا ہے، اور وہ صورت ہے کہ جس کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ مکی ہے یا مدنی ہے، وہ سورہ حج ہے، اس کے بارے میں یہ رائے بھی ہے کہ وہ مکی ہے اور یہ رائے بھی ہے کہ مدنی ہے، اور اس کی بعض آیات جو ہیں جن سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ مدنی ہے وہ اصل میں میرے نزدیک برزخی آیات ہیں، نہ مکی نہ مدنی، یعنی حضور کے سفر ہجرت کے دوران نازل ہوئی ہے۔ مکہ آپ چھوڑ چکے، مدینہ ابھی پہنچے نہیں، دوران میں سفر جو آیات نازل ہوئی اس کو میں برزخی کہہ رہا ہوں، جو دنیا اور آخرت کی زندگی کے درمیان ایک مرحلہ ہے برزخی، ایسے ہی یہ مکی اور مدنی کے درمیان ہے۔ بارہ اس کے علاوہ پوری مکی صورتوں کے اندر، ویسے وہ صورت بحثیت مجموعی میرے نزدیک مکی ہے، لیکن اس کی وہ آیات جن کی بنا پر لوگوں نے یہ گمان کیا کہ مدنی ہے، وہ میرے نزدیک برزخی ہیں، یعنی مکی اور مدنی کے درمیان کی۔ باقی اگر مکی صورت میں خطاب ہوتا ہے تو یا عبادی الذین آمنوا، یا عبادی الذین اسرفوا، اور یہ بڑا ہی محبت آمیز، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے، اب اس سے زیادہ التفات اور عنایت اور توجہ، اپنائیت جسے کہ اے میرے وہ بندو، اسی کی ایک مثال آپ کو ملتی ہے سورہ زمر میں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، کوئی گناہ کمائے ہیں، کوئی معصیت کا ارتکاب کیا ہے، تو جان لو کہ تمہارا رب جو ہے وہ رحیم ہے، تواب ہے، وہ تو تمام گناہ معاف کر دے گا، لا تقنطوا، مایوس نہ ہو جائے گا اس کی رحمت سے، یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوہ احد جتنے گناہ بھی ہو تو میں معاف کر دوں گا آنے واحد میں، توبہ کرو خلوص کے ساتھ، آنے واحد میں سب نسیم منسیہ ہو جائیں گے جیسے کہ ان کا وجود تھا ہی۔ وہی انداز ہے، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، دیکھو ہماری زمین بہت کشادہ ہے، صرف مکہ ہی تو نہیں ہے رہنے کی جگہ، ارضی واسعہ تو، ہاں عرب کے اندر جو ہے سارے علاقے وہ قریش کے تابع تھے، لہذا قریش کے مقابلے میں پناہ دینے والا کوئی قبیلہ نہیں تھا، لہذا عرب کی سرزمین تو اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو چکی تھی، البتہ عرب سے باہر پوری دنیا پڑی ہے، جاؤ لیکن ڈٹے رہو، ایمان سے پیچھے نہ ہٹنا، ان ارضی واسعت فیا یا فعبدون، بس میری ہی بندگی کرو، یہاں نہیں کر سکتے تو وہاں جا کر کرو۔ اس میں پھر حضور نے نشاندہی فرما دی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جاؤ حبشہ میں چلے جاؤ، وہاں ایک بادشاہ ہے جو بڑا ہی انصاف پسند ہے، تو اس بادشاہ کے پاس نجاشی رحمت اللہ علیہ، جو بعد میں ایمان بھی لے آئے اور انہیں تابعین میں شمار کیا جاتا ہے، کہ حضور کی زیارت تو ان کے ثابت نہیں ہے، نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ کہ وہ ایمان لائے ہیں، صحابہ کو انہوں نے دیکھا ہے جو بھی گئے تھے ہجرت کر کے وہاں، لہذا انہیں تابعی شمار کیا گیا۔ ان ارضی واسعت فیا فعبدون، میری ہی بندگی کرو۔ اسی سے ملتے جلتے اشعار ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، بلاد اللہ واسعت فضاؤ، اللہ کی سرزمین جو ہے وہ بڑی وسیع ہے، بلاد اللہ واسعت فضاؤ، ورزق اللہ فی الدنیا فصیح، اور اللہ کا رزق بھی دنیا میں بہت پھیلا ہوا ہے۔ فقل لقائل القائدین علی ہوان، تو ذرا جو لوگ بے عزتی بے غیرتی کی وجہ سے بھی رہ رہے کسی جگہ، ایک جگہ رہ رہے اگرچہ بے عزتی ہو رہی ہے، توہین ہو رہی ہے، اہانت ہو رہی ہے، ان کی حمیت کو کچلا جا رہا ہے. فقل للقاعدین علی ہوان, اس توہین آمیز روش کے باوجود جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کہہ دو, فقل للقاعدین علی ہوان اذا ذاقت بکم ارض فصیحوا, اگر کوئی ایک زمین تم پر تنگ پڑ جائے تو چھوڑو اس کو, کہیں اور چلے جاؤ, اپنی عزت نفس کی حفاظت کرو. اور یہاں معاملہ ایمان کا, اپنے ایمان کی حفاظت کرو. تو یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فیایا فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. اب اس میں دوسرا رخ بھی آ گیا. دیکھو یہاں کے تشدد سے آخری اندیشہ اسی کا ہے نا کہ وہ تمہیں قتل کر دیں گے. لیکن سوچ لو, اگر ابھی تم قتل سے بچ جاؤ گے تو کیا موت سے بچے رہو گے؟ موت تو آنی, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں. لہذا یہ اجازت تھی, کیونکہ صرف یہ کوئی حکم نہیں تھا ہجرت کا, اجازت تھی. اور اس اجازت کے اندر یہ چیز امپلائڈ تھی کہ جس کی ہمت جواب دے رہی ہو, جس میں مزید جھیلنے کی جو ہے برداشت کرنے کی ہمت نہ اپنے اندر پائے وہ چلا جائے. لیکن انہیں سے کہا جا رہا ہے تو موت سے بچ کر تو تم کہیں نہیں جا سکتے. اگر سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا ابو جہل نے, فرض کرو تمہیں بھی کر دیں تو کیا تمہیں تکلیف ہوگی؟ سیدھے جنت میں جاؤ, حساب کتاب کا انتظار نہیں ہوگا, یوم قیامت کا بھی انتظار نہیں. باقی لوگ بڑے 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 سے بڑا ولی اللہ ہو, وہ بھی جنت میں داخل ہوگا قیامت کے بعد, حساب کتاب کے بعد, اور تم تو جاؤ گے فوراً جنت کے اندر. لہذا یہ پہلو سامنے رکھو. اب دیکھیے, میں نے عرض کیا تھا پہلے رکوع کے درس میں کہ دو چیزیں اس میں ساتھ ساتھ چلتی ہیں, دل جوئی بھی اور ڈانٹ ڈپٹ بھی. یا دل جوئی کا پہلو کیا ہے, ٹھیک ہے بھائی اگر برداشت سے باہر بات ہو رہی ہے تمہارے تو جاؤ, تمہیں اجازت ہے تم ہجرت کرو. ساتھ یہ بھی, کس چیز سے ڈر کر جا رہے ہو؟ موت سے, موت تو آنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون, پھر ہماری طرف تمہیں پلٹنا ہے, لوٹا دیا جائے گا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے, جو ڈٹے رہے اس پر, لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار, ہم لازماً انہیں جگہ دیں گے جنت کے بالا خانوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں. یہاں دیکھیے وہی سیغہ اب آ رہا ہے جو پہلے رکوع میں بار بار آیا, لنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون. وہاں پر آیا تھا ہم تو لازماً آزمائیں گے, ولنبلون, جو بھی ہیں ان کو آزمایا جائے گا. تو اس اعتبار سے وہی سیغہ تاکید کا, لنبوئنہم, ہم لازماً انہیں دیں گے, جگہ دیں گے, من الجنت غرفاً, جنت کے بالا خانوں میں, تجریم ذات الانہار, جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, خالدین فیہا, اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. نعم اجر العاملین, بہت ہی اچھا اجر ہوگا عمل کرنے والوں کا. اور اب نہایت خوبصورت مقام ہے یہاں پر, عمل کرنے والوں کی بنیاد کیا ہے؟ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون, وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا, ڈھیلا, برداشت کیا, سختیاں جھیلی, مصیبتیں جھیلی, مصائب جھیلے, جبکہ مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا حضرت بلال کو, اور جیسے جانور کی لاش گھسیٹی جاتی ہے, کھینچ کر لائی جاتی ہے, اسی طریقے سے ایک زندہ انسان, گوشت پوشت کا انسان, اور اس کے گردن میں رسی ڈال کر دے دی ہے چھوکروں کو, گھسیٹو اس گلیوں کے اندر. اور ظاہر بات ہے کہ وہ گلیاں کوئی پیومنٹ تو نہیں تھے, وہاں پر کوئی سڑکیں تو نہیں تھی, وہ کونے رکھنے والے جو ہیں نوکیلے پتھر, جسم ادھڑ رہا ہے, خونم خون ہے, پھر سینے کے اوپر ایک بھاری پتھر رکھ دیا گیا دھوپ میں ڈال کر, اوپر سے وہ آسمان سے آگ برس رہی ہے, ادھر سینے پر پتھر, سانس لینا مشکل, مشکل سے سانس لے رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں احد 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 احد, ایک ہی کو مانتا ہوں اور کسی کو نہیں مانتا. الذین صبروا, جن لوگوں نے صبر کیا, وعلی ربہم یتوکلون, اور جو اپنے رب ہی پر توکل کرتے رہے, ہمارا پروردگار ہی ہمارے لیے راستے کھولے گا, ہمارا پروردگار ہی آخر میں ہماری مدد کرے گا, ہمارا پروردگار جو ہے ہمیں کامیابی نصیب فرمائے گا, علی ربہم یتوکلون, وَقَيِّمْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور کتنے ہی چوپائے ہیں زمین میں تم دیکھتے ہو وہ اپنا رزق اٹھائے تو نہیں پھرتے. یہ پرندے جو ہیں کیا ان کا رزق ان کے پاس طور میں کہیں ہوتا؟ حضرت مسیح کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے سرمن آف دی ماؤنٹ میں، کیوں فکر کرتے ہو، اپنے حوارین سے کہہ رہے کیوں فکر کرتے ہو کہ کیا کھائیں گے؟ تم جنگل کی چڑیوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتی ہیں اور شام کو آسودہ ہو کر واپس آتی ہیں؟ ان کے پاس کہیں کوئی جمع تو نہیں ہے، کوئی ذخیرہ تو نہیں ہے گندم کا یا کسی اور چیز کا؟ تو جو تمہیں، جو آسمان کے پرندوں کو کھانے کو دیتا ہے، کیا وہ تمہیں نہیں دے گا؟ یہ خوبصورت انداز. کیوں فکر کرتے ہو کیا پہنو گے؟ جنگل کی سوسن کو نہیں دیکھتے کہ جس قدر شاندار لباس اللہ نے اسے دیا ہے، رنگین. سلیمان بھی اپنی ساری شان و شوکت کے باوجود ویسا ملبس نہ تھا، ویسا لباس اس کے پاس بھی نہیں تھا. تو جو جنگل کی گھاس کو لباس دیتا ہے، جو آج ہے وہ کل جھونک دی جائے گی آگ میں، کیا وہ تمہیں لباس نہیں پہنائے گا؟ یہ ہے توکل اللہ کی ذات پر. وَقَائِمٍ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، اللہ ہی انہیں بھی رزق دیتا ہے تمہیں بھی دے گا. کیوں فکر کرتے ہو کہ کل کیا کھائیں گے؟ آج جس نے تمہیں رزق دیا وہ کل بھی دے گا، تمہیں اس کے اوپر توکل کرو، اعتماد کرو. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. یہ پانچ آیات بھی یوں سمجھیے کہ اس صبر کے موضوع پر، جو صبر کے اس وقت مکی دور میں تھا، یک طرفہ صبر، ایک ہے دو طرفہ صبر، وہ آئے گا مدنی صورتوں میں جب ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران. لیکن یہ ہے یک طرفہ صبر، جو آئے جھیلو، برداشت کرو، لیکن کوئی جوابی کاروائی نہیں کرنی. اس صبر کے لیے جو ہدایات دی گئی سورہ عنکبوت کے آخری تین رکوع جو ہے انہی پر مشتمل ہیں، اور ان میں سے یہ پانچ آیات جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں نہایت اہم ہیں، نہایت جامع. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات مذکرہ.